گاؤں جو ہے یہ ضلع اوکاڑا کے قریب ہی رنالا خرد، وہاں گاؤں ہے چک 21L، تو وہاں ہی میری پیدائش ہے اور ابتدائی تعلیم بھی وہاں ہے۔ اب بھائی طور پر میں بریلوی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ابھی تک میرا اکثر خاندان جو وہ بریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کچھ عرصہ اسی مسلک کا کاروبار پیروکار رہا۔ ابتدا میں وہ بہت متعصب قسم کا حنفی تھا، یہاں تک کہ میرا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ اعلی حدیثوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، میرا یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ اور میں وہ ہمارے گھر سے کافی دور بریلویوں کی مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ کر اعلی حدیثوں کی مسجد میں صرف قرآن پڑھنے کے لیے آتا، کیونکہ جو ہمارے وہ بریلویوں کی مسجد کے اندر جو مولوی صاحب ہیں تو میرا خیال کہ 3-4 مہینے اس وقت بہت مشکل نکالتے تھے، وہ بدل جاتے تھے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں بدل جاتے تھے، اس وقت مجھے یہ شعور نہیں تھا، لیکن 2-4 مہینے تو میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں، ادھر مولانا شفیع محمد شفیع صاحب ہیں تو اہل حدیث سے وہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس گاؤں کے تمام بچے پڑھے ہیں، اپنے کے پاس پڑھے ہیں۔ لیکن چونکہ تاثر مجھے انتہا درجے کا تھا تو میں حنفیوں کی مسجد میں جاتا، نماز وہاں پڑھ کر آتا صبح کی، اور پھر اہل حدیث کی مسجد میں آتا سب کو پڑھتا، اور عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح اور بھی کئی قسم کی باتیں۔ تو جس مولانا صاحب کے پاس ناورا قرآن پاک پڑھتے تھے، انہوں نے ہمیں پورا قرآن پاک پڑھانے کے بعد ترجمہ شروع کروا دیا، ویسے اسکول میں بھی ہم تقریباً 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، ترجمہ شروع کروا دیا تو صاف ظاہر قرآن کے اندر ایسی آیات آتی جو ہمارے عقیدے کے منافی ہوتی، ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی۔ تو میں سمجھتا کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے پکچر لگائی ہے، میں جلدی سے جا کر ترجمہ والا قرآن نکال کر دیکھتا تو ترجمہ تو اسی طرح لکھا ہوتا جس طرح مولانا صاحب بیان کرتے۔ میں سوچتا کہ اب یہ کیا بات ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ایسا ایسے ہے، میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتا کہ اصل میں مفہوم اس کا وہ نہیں ہوگا جو ہمارے ذہن میں آتا، مفہوم میں اس کا کوئی اور ہوگا، کیونکہ اگر یہی مفہوم ہو تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جبے کبے والے فلاں فلاں، وہ نہ اس کو سمجھے، ایسے اپنے آپ کو الٹا سیدھا یہ تسلی دے لیتے، لیکن دل مطمئن نہ ہوتا، مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی بار ایسے ہوا، خصوصاً تیسرا پارے کا جب ہم نے ترجمہ شروع کیا تو ابتدائی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ وکل مر کریت خاویت روشی ہے، یہ تیسرے پارے کا یہ تقریباً دوسرا رکوع ہے۔ جب ہم نے یہ ترجمہ پڑھا تو اس کے اندر یہ واقعہ گزرا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ایک بستی کے پاس سے، یعنی وہ بیت المقدس بستی جس کو بخت نصر نے تباہ برباد کر دیا تھا، اس کے پاس سے گزرے تو بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ یا اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا میں تجھے دکھلاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سوئے تھے تو وہاں ان کو موت دے دی، فوت کر دیا۔ 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پوچھا کم لبستا اے میرے عزیر پیغمبر، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لبست یومن او بعض یوم، یا اللہ یا تمہیں ایک دن ٹھہرا یا آدھا دن ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے میرے عزیر پیغمبر، نہ ایک دن نہ آدھا دن، بل لبست مئات عامین، بلکہ تم تو 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہو، 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب یہ پورا تفصیلی واقعہ وہاں مذکور ہے۔ تو یہ جب واقعہ پڑھا تو مولانا صاحب نے بھی ہمیں بتلایا کہ دیکھو بھی کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو پوچھا گیا کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ تو کیا بتلاؤ، کیا عزیر علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ بھی اللہ پوچھ رہے کتنا عرصہ ٹھہرے، وہ کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن، الگ 100 سال ٹھہرے رہے ہیں، اگر سچ بولا تو پھر ان کو علم نہیں ہے، صاحب ذرا جھوٹ تو نہیں بولا۔ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی اگر وہ عالم الغیب ہوتے یا مرنے کے بعد جو فوت ہو گئے ہیں ان کو دنیا کے حالات کی خبر ہو تو پیغمبر کو خبر نہ ہوتی۔ ساتھ ہی مولانا صاحب نے یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ اصحاب کہف 15ویں پارے کا، اصحاب کہف کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک ولیوں کی پوری جماعت ہے, گروہ ہے, وہ 309 سال سوئے رہے, فوت نہیں ہوئے, سوئے رہے ہیں. 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں, تو کسی نے کہا ایک دن, کسی نے کہا آدھا دن. تو اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ 300 سال اور 9 سال وہاں سوئے رہے, حالانکہ ان کے جسم کے اندر روح موجود تھی, زندہ تھے, کروٹیں بدل رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو خبر نہیں کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. 300 سال گزرنے کے باوجود وہ کہتے ایک دن یا آدھا دن. تو ثابت یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا سے چلا گیا, دنیا سے فوت ہو گیا, اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے, حتیٰ کہ اصحاب کہف روح ہونے کے باوجود صرف سوئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کتنے موسم گزر گئے, کتنی گرمیاں, کتنی سردیاں, کتنی بہاریں گزر گئی ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے, میں نے کہا کہ ہمارے علماء تو ایسے بتلاتے ہیں, تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر آپ میں وضاحت ہوگی کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس کو دنیا کے حالات کی خبر نہیں ہے, جبکہ ہمارا پہلا پرانا عقیدہ یہ تھا کہ جو فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سے اختیارات مل جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو تمام چیزوں کا تصرفات کرنا کرتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا کون گیا ہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی قصے ہمیں سنائے گئے کہ بزرگ جو ہے ان کی قبر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ پرندہ نارا یا مادہ ہے. بلکہ مجھ سے ایک مولوی صاحب, ایک آدمی نے سوال بھی کیا جب میں یہ دینی تعلیم پڑھ رہا تھا, اس وقت اس نے سوال کیا, کہنے لگا کہ بتلائیے کہ قبرستان کے اندر چادر باندھ کر جانا جائز ہے یا نہیں. میں نے کیا کیوں اس میں کیا, کہنے لگا سنا ہے کہ چادر باندھ کر اگر قبرستان میں جائیں تو مردے نیچے سے دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا, اگر مردے کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ ہزاروں من مٹی چیر کر آ سکتی ہے, تو ایک شلوار کا کپڑا ہی نہیں کپڑے میں سے بھی دیکھ سکتا, کیسے عقیدے تھے کہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں وہ قبروں میں پڑے ہیں, زندہ ہے, دیکھ رہے ہیں حال آنے والے جانے والوں کی, وہ کس نظریے سے آئے ہیں, کیا وہ منت مان رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا عقیدہ. لیکن یہ قرآن کے یہ دونوں واقعات جب واقعات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کافی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ عقیدہ واقعی یہی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا دنیا کے بارے میں اس کا تعلق برزخ کے ساتھ ہے, تو دنیا کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا, تو اس کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے. تو کچھ دنوں کے بعد پھر ہم 8ویں پارے پر پہنچے تو وہاں ایک اور مسئلہ چل پڑا. تو وہاں تھا یہ وہ آیت ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ. تو وہ ہماری مسجد کے اندر مولانا احمد رضا بریلوی ان کا یہ ترجمے والا قرآن پاک پڑھا تھا, تو میں نے اٹھا کر دیکھا کہ اس کا کیا مطلب انہوں نے لکھا ہے. تو میں نے اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے یہ مطلب لکھا ہوا تھا کہ جو ذبح کے وقت مسلمانوں پر مشرکین نے یہ تانا اور اعتراض کیا کہ یہ عجیب مسلمان ہے, جس کو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں, جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے, یعنی خود مارنے سے مراد خود ذبح کرتے ہیں, جس کو مسلمان خود مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں, جس کو اللہ مارتا ہے یعنی تبھی موت جو مار جاتا جانور اس کو کھاتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں. تو جب مشرکین نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھا لو, جس پر نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ. یہ ابھی تازہ تازہ میں نے مطالعہ کیا تھا, میرے ذہن میں تھا, اتفاق سے میں وہ اپنی بریلوی کی مسجد میں گیا, وہاں کے جو مولانا صاحب تھے وہ تھے سید منظور احمد شاہ, شاہ شاہ کہلاتے تھے, منظور احمد ان کا نام تھا. میں گیا سوال بھائیوں نے یہ کیا کہ یہ فوت ہونے کے بعد جو یہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں حالات, کیا یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ یا دیوبندیوں کا یعنی تمام حنفیوں کا؟ تو بریلویوں کا تو تمام کا ہے, لیکن دیوبندیوں کے بھی دو گروہ ہیں, ایک حیاتی ایک مماتی. تو جو حیاتی ہیں وہ بھی اسی عقیدے کے ہیں کہ مرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, حتیٰ کہ اس سے بھی ایسی آگے بھی باتیں کچھ لکھی گئی ہیں کہ جو زبان زیب نہیں دیتی بیان کرنے کی, کہ آپ زندہ ہیں اور آپ پر بیویاں نعوذ باللہ پیش کی جاتی ہے, یہ تمام اور آپ پر موجود سے چند لمحات کے لیے آئی تھی, یہ بات دیوبندی لوگوں کا بھی عقیدہ ہے. تو بعض جو ہے دیوبندی یا جو مماتی گروہ کا لگاتی ہیں, البتہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے, ان کا تعلق برزخ کے ساتھ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ چند دنوں کے بعد میں وہ مولوی منظور احمد جو بریلوی تھا اس کے پاس گیا, اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ پتا تھا کہ یہ نا کوئی مذہب کی تحقیق کرتا پھرتا ہے, ہمارے پاس آ کر یہ مسئلے پوچھتا ہے اور پھر اہل دوسروں کے پاس جا کر اور تحقیق کرتا ہے, تو یہ کوئی دواں ڈول ہوا پھرتا ہے. میں نے جاتے سلام کے بعد کہا کہ شاہ صاحب کیا کیسے بیٹھے ہیں, کہنے لگا کل یارہویں شریف اس کا لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ بھی آئیں گے کل ختم شریف میں. میں نے کہا اگر اس کا ثبوت ہے تو بالکل آئیں گے. کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں ثبوت ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا قرآن میں ہے, تو میں تو مجھے بھی دکھلا دوں. کہتا آؤ پھر. مجھے جلدی سے بازو سے پکڑا مسجد کے اندر لے گئے. تو جو اسپیکر والی الماری اس پہ تالا لگا ہوتا نا, تالا جلدی سے کھولا, کھول کر قرآن پاک نکالا, نکال کر وہ ترجمے والا اس کو انہیں سے نہیں سمجھا اس کو کون سا قرآن ترجمہ آتا ہے, وہ جلدی سے یہی آتی نکال لی وہ آٹھویں پارے والی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ, جس پر نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ. نکال کر جلدی سے تین چار مرتبہ ترجمہ سنا دیا. کہنے لگا دیکھو لکھا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ, تو ہم بھی ختم پر اللہ کا نام لیتے اور ہم کیا کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم پڑھنا چاہیے. کہتا اور کیا. میں نے کہا یہ ترجمہ کن کا ہے. کہتے یہ ہمارے شمس العلماء فلاں 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 پانچ چھ سات لقب بیان کرنے کے بعد کہنے لگے یہ ہمارے جناب مولانا امر رضا بریلوی صاحب کا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا دیکھو نا اس کا سبب نزول انہوں نے کیا لکھا ہے. کہتا دیکھ لو اور یقین جانیے کہ اس نے مٹھی بنا کر جو جہاں وہ حاشیہ لکھا ہوا تھا نا اس کے اوپر مٹھی رکھ لی, اور وہ انگلی کی شہادت والی انگلی کے ساتھ نا اوپر نیچے سے اشارہ کر رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے کبھی نیچے دیکھ رہا ہے, اور جہاں وہ حاشیہ لکھا ہوا ہے وہاں وہ مٹھی بنا کر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے تازہ تازہ دو تین دن پہلے یہ دیکھا تھا, مجھے تمام یہ یاد تھا کہ ایسے ایسے انہوں نے لکھا ہوا ہے, اسی لیے تو میں نے کہا تھا. میں اس کے تمام خیانت کو بانپ رہا تھا کہ اب دیکھو یہ کیسے. اور وہ یہ ہدیوں والا تمام میرے ذہن کا جو واقعہ آ رہا تھا کہ جب انہوں نے وہ جب ان کو کہا گیا کہ لاؤ اپنی تورات اس کے اندر زانی کے بارے میں کیا حکم لکھا ہوا, تو انہوں نے تورات آپ کے سامنے لائے, یہ رجم والی آتے تھے ان کو پھر مٹھی رکھ لی اور آگے پیچھے پڑھ کر سنا دی. میرے سامنے یہ تمام واقعہ آ رہا کہ یہ بالکل وہی یہ ہدیوں والا انداز ہے, کیسے بددیانتی ہو رہی ہے. بہرحال جب اس نے اوپر نیچے دیکھ کر کہا نگر نہیں نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا یہ تو نہیں نمبر, یہ دیکھیں یہ چاہے فلاں نمبر لکھا اس میں تو نہیں ہے, میں نے ایسے بوڑھا سا بنا بھی مجھے پتا نہیں ہے. وہ ایسے دیکھ کر نظر بڑی نا تو اسے ورتے پہ جماتے ہوئے کہنے لگا ہاں ہاں یہی لگتا ہے. جب دیکھا گیا کہتے ہاں یہی ابھی یہی ہے. میں نے کہا پڑھو نا اس میں کیا سبب نزول لکھا ہے. سبب نزول اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہی جو پہلے میں نے بتلایا کہ مشرکین نے یہ تانا دیا مسلمانوں کو کہ یہ اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہیں, یعنی ذبح کیا, اور اللہ کا مارا ہوا جو تب بھی موت مر اس کو نہیں کھاتے, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھا لو, جس پر نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ. میں نے کہا جب بھی اتراؤ تم کہتے ہو یہ ختم شریف والی آتی ہیں اس سے مراد ختم پڑھنا چاہیے, تو یہ تو ذبح کے متعلق. کہتا ہاں وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, جو یہ لکھا نا وہ بھی ہو سکتا ہے, جو میں کہتا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا مہربانی مجھے پتا چل گیا ہے, مجھے پتا چل گیا وہ آپ کیا ہے. اچھا ایک یہ مجھے میں اب میرا ذہن جو کافی حد تک درست ہو جائے کہ ان کے پاس ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں ہی ہیں. ایک دن پھر ایسے ہی واقعہ ہوا, میں ایک دن جا رہا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک وہ عبد الحمید وہ کہ جو ایک دکاندار آدمی ہے اس نے مجھے بلایا. کہنے لگا یار ادھر آنا, چھوٹی سی پاکٹ سائز اس کے پاس نماز تھی جس کا نام تھا حنفی مترجم نماز, اس کے اندر لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے یہ چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ بدعت ہے جائز نہیں ہے, تو نام ہے حنفی مترجم نماز. وہ کہنے لگا یار یہ عجیب بات ہے, ہم بڑے عقیدت سے بڑے پیار محبت سے انگوٹھے چوم کر جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں, اور یہ ہماری کتاب اس میں لکھا ہوا تو یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے ادھر ادھر کوشش کی اس کو مطمئن کرنے کی, لیکن وہ سامنے کتاب پر لکھا ہوا تھا نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کتاب مجھے دو, میں مولوی صاحب سے پوچھ کر بتلاؤں گا. اس نے کتاب مجھے دے دی, میں نے آگے پیچھے سے مطالعہ کیا, وہ کتاب واقعی حنفی تھی, حنفی نماز حنفی دعائیں تمام کچھ طریقہ اس میں لکھا ہوا, لیکن وہاں یہ بات لکھی کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں بھی بڑا پریشان، میں مغرب کی نماز کے بعد وہ بریلویوں کے مسجد میں پہنچ گیا، تو وہاں اس وقت مولانا عبدالستار صاحب کہ ان کے امام حضرت امام خطیب، میں نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دیکھو یہ ہماری نماز ہے، حنفی مترجم نماز ہے، اس پر لکھا ہوا انگوٹھے چوم کر لگانا یہ جائز نہیں ہے، پر ہم تو لگاتے ہیں. تو وہ آگے پیچھے سے کتاب کو دیکھ کر کہنے لگا ہاں نہیں نہیں یہ حنفی کی نہیں ہے، یہ کسی وہابی نے لکھی ہے، ایسے حنفی لکھ دیا ہے. حنفی بننے کا تو تمام کو شوق ہے، لیکن اندر اندر سے اوپر اوپر سے حنفی لکھا ہوا ہے، اندر سے کوئی وہابی ہے. میں نے کہا اچھا، میں کہا چلو مسئلہ بتلا دیں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کا؟ یہ تو بڑا ثبوت. جلدی سے اس نے فر کر کے ایک لمبی سی عربی عبارت پڑھ دی، کیونکہ میں اسکول پڑھتا تو مجھے کیا پتا کہ عبارت صحیح تھی یا غلط تھی. بہرحال نے اس نے ایک عربی عبارت پڑھ دی، پھر بعد میں اس کا ترجمہ بھی سنا دیا. ترجمہ اس کا یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے. تو اذان ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ میرے یار نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کا نام جب آیا تھا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح کرے گا اس کی کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی. یہ اس کا ترجمہ تھا، یہ اس مولوی صاحب نے جو بات پڑھ کر سنائی. جب سنا دی میں نے کہا کہ کیا مولوی صاحب یہ حدیث ہے؟ تو بڑے غصے سے کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے، میں نے ابھی تو سنائی ہے. جلدی سے وہ بات دوبارہ سنا کے پھر ترجمہ سنا دیا. میں نے کہا مولوی صاحب ترجمہ تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ حدیث ہے؟ جب میں نے کہا کہ کیا یہ حدیث ہے تو مولوی صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے، کہنے لگا ہے الو کا پٹھا فلاں فلاں. میں نے پانچ منٹ لگا دیے ہیں آپ کو سناتے ہوئے، کہتا ہے یہ حدیث ہے، تجھے تو نہیں پتا نہیں فلاں، یہ چل بڑھ گیا، پتا نہیں کہاں چڑھا یہ کہاں اترے. میں بڑا حیران کہ میں نے پوچھا کیا یہ حدیث ہے، اور مولوی صاحب جو لال پلاتے سے باہر ہو رہے ہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ اگر حدیث ہے تو یہ فوراً کہہ دیتا کہ ہاں یہ حدیث ہے، تو یہ اس کو لال پیلے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے میرے یقین ہو گیا کہ ادھر مجھے اس کو یہ بات سنا دی ہے، اگر حدیث ہوتی تو یہ پھر میں جاسی رہا ہے دوسروں کے پاس. میں نے کہا بھی اس مسئلے کے بارے میں بتلاؤ، تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی و تشفی بھی کرائی، اور ایک کتاب بھی تذکیر الثقلین اس کا نام تھا، میں نے مطالعہ کیا، اس کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا انگوٹھے چوم کر لگانے کے بارے میں، اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ان کے پاس سوائے یہ قصے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ادھر پھر میرا یہ بھی طریقہ بنا، وہ ترجمے کے دوران ہی مجھے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس دور کے اندر بڑے فرقے بنے ہیں، بڑی گمراہی ہے، ہر ایک کہتا ہے ہم حق پر ہیں، جو بندی کہتے ہم حق پر، بریلوی کہتے ہم حق پر، الویس کہتے ہیں. تو حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں، حق چار نہیں، حق ایک ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں کیسے پتا، ہم کون سے ترجمہ نام حدیثیں آتی ہیں، نام ہم کیسے تلاش کریں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق پر کون ہے؟ کہنے لگے لگ یہ تو بالکل آسان ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ ایک مسئلہ لے لیں، جو بھی اختلافی مسئلہ کوئی ایک لے لیں، وہ مسئلہ پہلے کسی دیوبندی مولوی سے پوچھیں، پھر وہی مسئلہ کسی بریلوی سے پوچھیں، پھر وہی مسئلہ کسی اہل حدیث سے پوچھیں. اب تین مولویوں سے اب وہ مسئلہ پوچھ لیا، اب تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس نے بیان کیا، اور کس نے کہا کہ ہمارا دادا کرتا تھا، ہمارا پردادا کرتا تھا، ہمارے حضرت صاحب کرتے تھے. جو کہے کہ قرآن میں ایسے حدیث میں ایسے، اس کی بات صحیح، جو ادھر ادھر کی سنائے اس کی غلط ہوگی. میں نے کہا یار یہ تو نسخہ بہت اچھا ہے، اس میں تو ترجمہ نہ بھی آتا ہو، کوئی کتابیں نہ بھی پڑھی ہو، تو چلو تین چار فرقے کے جو علماء سے پوچھ لیتے ہیں، تو پھر سوچ لیں گے کہ صحیح بات کس نے کی ہے. میں نے ایسے شروع کر دیا، میں چار پانچ مسئلے دو تین جو بیان کیے ہیں یہ، اور اسی طرح کے تین چار اور بھی ان کی تحقیق کی. تو اہل حدیث کے پاس آنا تو انہوں نے حدیث نکال کر رکھ دینی کہ یہ دیکھو یہ نبی نے مترجم حدیث سامنے رکھ دی ہے، قرآن کی آیت رکھ دی ہے. ان کے پاس جب بھی میں آتا وہ یہ کرتے، اور ان کے پاس جاتا تو ادھر ادھر کے کہاں چڑھتے کہاں اترتے، ہمارے دادے کے فلاں پیر صاحب ہوتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے، وہ یہاں کرتے تھے، پتہ نہیں کہاں کی. تو نہ ان کے پیروں کا پتا، نہ ان کے فقیروں کا پتا، نہ ان کے پتہ نہیں کہاں کے نصب جا کر ملا دیتے. میں نے دو تین مسلموں کی تحقیق کی تو مجھے ثابت ہو گیا کہ ان کے پلے جو سوائے یہ کھانے پینے کے اور ادھر ادھر قصے کہانی کے کچھ نہیں ہے. اور اہل حدیث کے پاس جب آتے ہیں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا بڑا یہ تھا, ہمارے ایک مولوی صاحب تو وہ کرتے تھے, ہمارے حضرت صاحب بھی کرتے تھے. یہ جب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اور یہ تو ہر ایک عامی سے عامی سادہ سے سادہ مسلمان بھی کہتا جانتا ہے کہ جو کہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا بات وہی صحیح ہے. بہرحال اس طرح کی دو تین اور بھی مسئلوں کی میں نے تحقیق کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ حق مسئلے کو یہ ہے اور باقی یہ تمام کے تمام قصے کہانیاں ہیں. تو اس طرح میں نے اس مسئلے کو قبول کیا. پھر اس کے بعد میں نے دینی تعلیم بھی پڑھی اور الحمدللہ اساتذہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک کے بعد جامعہ ابوبکر کراچی کے اندر چار سال میں نے وہاں پڑھے ہیں. تو ان کے بعد یہ جلال پور پیر والا ضلع ملتان کے اندر مشہور معروف مدرسہ شیخ سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ, وہ بہت اپنے اس دور کے محدث تھے, ان کے پاس میں نے جامع ترمذی اور اسی طرح صحیح بخاری یہ کتابیں ان کے پاس جا کر یہ چار سال وہاں پڑھے ہوئے پڑھا ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ ستیانہ بنگلہ میں تخصص کا ایک کورس ہوتا تھا ایک سالہ, وہ کیا ہے. اس کے بعد یہ 13 یا 14 سال سے میں اس ستیانہ بنگلہ میں بطور تدریس کے کام کر رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, یہ جو شیخ صاحب نے ابھی بیان کیا نا کہ ان کا ایک رسالہ بھی اس بارے میں چھپا ہوا ہے, میں نے راہ ہدایت کیسے پائی, تو اگر مجاہد بھائی آپ کہتے ہیں تو میں وہ آپ کو جو ہے نا پوسٹ کر دیتا ہوں, تو آپ جو ہے نا اس کا فوٹو کاپی کرا کر یا جیسے بھی آپ چاہیں وہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیں. یہ ہے ان کا رسالہ, میں نے راہ ہدایت کیسے پائی.